السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی معکرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید سے دو آیتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اور جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، یہ انہی کی تشریح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا، یہ ترجمہ ذہن میں بٹھائیں، کوئی آدمی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے ایزا سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ اب اگر کسی آپ مفتی سے فتویٰ پوچھیں کہ ایک آدمی کی زبان یا ایک آدمی کے ہاتھ جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، انہیں ایزا تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی پہنچاتا ہے، تو کیا اسلام سے خارج ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا اسلام سے خارج ہو گیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوا، یہ بہت بڑا گناہگار ہوا ہے، یہ بے آئین ہی ایسا ہے کہ جیسا ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ بلا عذر فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر اختیار کیا۔ تو اس بارے میں بھی اگر مسئلہ پوچھیں تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، وہ کافر تو نہیں ہوا، یہاں اس کفر سے مراد وہ کفر مراد نہیں ہے کہ جو انکار کرنے والے کفر کرتے ہیں، جو کفر حقیقی ہے، اور انہی احادیث کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بانے ہیں، باب الکفر دون الکفر، ان سے وہ کفر حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے ترجمہ بھی اسی لیے اسی طرح کیا کہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں، نماز چھوڑنا وہ یہی فتوی دے گا یہ مسلمان والے کام نہیں ہیں، بد اخلاق ہونا، ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ تو ترجمہ بھی میں نے اسی لیے کیا، اور یہ ذہن میں بٹھائیں، یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے زیادہ تر نظر انداز کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی شعبے ہیں وہ پانچ ہیں، اسلام کے بنیادی شعبے پانچ ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ پہلا عقائد، عقیدہ درست ہو، دوسرا عبادات جس کا تعلق زیادہ تر حقوق اللہ کے ساتھ ہے، تیسرا شعبہ اسلام کا وہ معاملات ہیں، چوتھا شعبہ اسلام کا بڑا وہ اخلاقیات کا ہے، اور پانچواں شعبہ اسلام کا وہ معاشرت کا ہے، اور جو قرآن کی آیتیں اور جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم دو شعبوں پر تو زور دیتے ہیں، عقائد پر بھی، عبادات پر بھی، لیکن باقی تین شعبوں کو اکثر ہم نے اپنی زندگیوں سے خارج کیا ہوا ہے، زندگیوں سے نکالا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں مسائل مذکور ہیں، جس میں مسائل ذکر ہیں، اور وہ کتاب چار جلدوں پر ہے، چار جلدوں میں وہ کتاب ہے جس کا نام ہدایہ ہے، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر آگے مسائل بتانا، مسائل جو لوگ پوچھتے ہیں ان میں آسانی ہو جاتی ہے، تمام مسائل کو ان میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے وہ عقائد اور عبادات پر مشتمل ہے، عقائد اور عبادات پر ایک جلد مشتمل ہے، باقی تین جو جلدیں ہیں ان کا تعلق معاملات، اخلاقیات اور معاشرت کے ساتھ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا ایک تہائی حصہ عقائد اور عبادات پر مشتمل ہے، باقی تین حصے یہ معاملات، اخلاقیات اور معاشرت پر مشتمل ہیں۔ تو ہم نے تو تین حصوں کو اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے، انہیں ہم دین نہیں سمجھتے اور ان پر غور نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عقائد اور عبادات یہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے جس کی معاشرت اچھی نہیں. اب معاشرت کیسے کیسے اخلاق آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق پر زور دیا گیا ہے، معاملات یہ بھی سمجھ آتی ہے، عقائد کا بھی سمجھ آتا ہے، اور اسی طرح عبادات بھی سمجھ میں آتی ہیں، معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ آیتیں جو تلاوت کی ہیں، جو حدیث پڑھی ہے، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے. معاشرت اصل میں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، تو اس دنیا میں آ کر ہمیں اکیلے رہنے کا حکم نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اکیلا نہیں رہتا، اس کو دوسروں کے ساتھ تعلقات اس کے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو ملنا جلنا ہوتا ہے. تو دنیا میں کوئی آدمی بھی اکیلا نہیں رہتا، تو جب وہ دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات پڑتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ اس کو برتاؤ کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، یہ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ دوسروں کے ساتھ اس کے جو روابط ہوں، جو رہے، تو کس طرح اس کو رہنا چاہیے، تو اس زندگی کے اس حصے کو معاشرتی حصہ کہا جاتا ہے اور معاشرت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاشرت بھی ایک مسلمان کی اچھی ہونی چاہیے، معاشرت. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ عقائد اور عبادات کا ذکر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ تو یہ بنیادی چیز ہے، ہر ایک کا صحیح ہونا چاہیے، عقیدے کے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں ہے. بنیادی چیز عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہو پھر عبادات ہیں، عبادت بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن عبادات میں بڑی بڑی عبادات، عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. لیکن قرآن کریم میں صرف اجمالاً 62 یا 63 جگہ میں قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے. 62 یا 63 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں نماز کا ذکر ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہیں. نماز فرض ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے، نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل نبی علیہ السلام پر چھوڑ دی ہے کہ جو حضور نے اس کی تفصیل بتائی ہے اس طرح نماز ادا کرنی ہے. لیکن معاشرت کی جہاں بات آتی ہے، قرآن کریم میں رکوعوں پر رکوع اللہ نے اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے. اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، آپ کسی کے گھر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم نے وہ دو رکوعوں کے اندر مسلسل اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی ہے کہ آپ ان سے ملاقات کیسے کریں، کسی کے گھر میں کیسے داخل ہوں، اور ان سے ملاقات آپ کی کیسی ہونی چاہیے. اور جس کو مسئلہ استنزان کہا جاتا ہے، اور مسئلہ استنزان دو رکوعوں کے اندر مسلسل ذکر کیا گیا ہے. یہ میں نے ویسے مثال دی ہے. اسی طرح تمام جو معاشرتی احکام ہیں قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے. اگر ہم ان تفصیلات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں اور صرف عبادت کے حد تک ہم رہیں، تو پھر مسلمان کہلانے کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں. یہ نہیں کہ مسلمان نہیں، مسلمان تو ہیں، براہ نام مسلمان ہیں، کہ تین حصے دین کے اپنے زندگیوں سے نکال دیے، اور دو حصے جن پر ہمارا دعویٰ ہے وہ بھی ہمارے عقائد اور ہماری عبادات ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن جو تین حصے ہیں، جو زیادہ تر حصہ ہے، ہم نے ان کو اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے. اور پھر یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ قرآن کریم میں معاشرتی جو احکام ہیں، کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، معاملات کرنے پڑتے ہیں، اور ہم کس طرح کریں، کس انداز میں کریں، تو اس کی تفصیل قرآن کریم میں بھی ذکر ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عبادات، بعض عبادتیں ایسی ہیں فرض ہیں واجب ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جو عبادات ہیں. لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جیسے مثلا نفل پڑھتے ہیں، مستحبات ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت اگر آپ یہ نفلی عبادت کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور آپ سے پوچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں کہ آپ نے نفل کیوں نہیں پڑھے، آپ نے تسبیحات کیوں نہیں پڑھی۔ تو یہ جو نفلی عبادت ہے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ہاں جتنا زیادہ ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور اس کی سزا آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو معاشرتی احکام ہیں، جو معاشرت ہے، اگر وہ تمہاری صحیح نہ ہوئی تو تم گناہگار بھی ہوں گے اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ ایک آدمی کی زبان سے، ایک آدمی کے ہاتھ سے اگر دوسرا محفوظ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اور اس کو نیکیاں نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بارے میں اسے سزا بھی دی جائے گی اور اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نفلی عبادات سے جو معاشرتی معاملات ہیں یہ اس سے مقدم ہیں اور اہم ہیں، اور بعض اوقات اگر ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہو تو وہاں پر نفلی عبادات کو ہم چھوڑ دیں گے اور جو معاشرتی جو دین کا حصہ ہے اس پر ہم عمل کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیتا ہوں، آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں حجر اسود ہے اور حجر اسود کا بوسہ دینا، حجر اسود کا استلام کرنا حدیث میں آتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے وہ ان بندے کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اللہ کے نبی نے اس کا بوسہ دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم اپنی معاشرت کو خراب کر کے حجر اسود کا بوسہ دو گے، اس لیے کہ حجر اسود کا قائم مقام موجود ہے، بوسے کا قائم مقام موجود ہے، اگر تم بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے اس کا استلام کر سکتے ہو، لیکن آپ جس طرح ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو گرا کر، کسی کو زخمی کر کے، کسی کو دھکم دھکا دے کر آپ پہنچ گئے اور حجر اسود کا بوسہ دیا اور آپ آئے، اور فاخرانہ انداز میں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ میں نے تو ایسے دھکا دیا، ایسا مارا اور وہاں پہنچ گئے اور میں نے بوسہ دیا، آپ کسی مفتی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ کیا میں نے ثواب کمایا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، ایک عمل تو آپ نے کر دیا، حجر اسود کو بوسہ دے دیا، لیکن اپنی معاشرت خراب کر دی اور نقصان زیادہ کیا فائدے کے بجائے۔ آپ بغیر تکلیف دیے دور کھڑے ہو کر آپ اس کے استلام کر سکتے تھے۔ یہ میں نے ویسے مثال دیتا ہوں کہ تکلیف دے کر بوسہ دینا نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، ہمارے لیے تو وہ نفلی نماز ہے لیکن اللہ کے نبی پر واجب تھی اور وہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رات کو اللہ کے نبی اٹھتے تھے اور میری آنکھ لگی ہوئی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی آہستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی دروازہ کھولتے تھے تو آہستہ سے، اور یہ اس لیے کہیں مجھے تکلیف نہ ہو اور میری آنکھ نہ کھل جائے، میری نیند خراب نہ ہو، تو آہستہ آہستہ اللہ کے نبی اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمیں بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی نفلی عبادت کرتے ہوئے تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ تو فائدے کے بجائے تم اپنا نقصان زیادہ کر لو گے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جیسے سلام کرنا، قرآن کریم میں سلام کا حکم ہے کہ سلام مسلمان کا حق ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا حق المسلم علی المسلم حمس رد السلام، کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اور افشا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے سلام سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے تکلیف پہنچا کر اگر سلام کیا, سویا ہوا ہے اور آپ نے اٹھائے اور السلام علیکم سلام کیا, اس کو تکلیف پہنچائی, یا وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے اور آپ آئے اور اس کو تلاوت سے ہٹایا اور سلام کیا اور ہاتھ ملائے, یا اس کے دونوں ہاتھوں میں وہ جا رہا ہے, دونوں ہاتھوں میں کچھ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں, آپ آئے اور زبردستی ہاتھ آگے کیے اور اس کو پھر تکلیف اٹھانی پڑی, سامان نیچے رکھا اور ہاتھ ملائے, تو کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنی معاشرت کو خراب کر کے آپ نے ایک سلام کا جو حکم ہے آپ نے اس کو پورا کیا. آپ کسی سے پوچھیں اپنا نقصان کیا یا فائدہ, فائدہ کم ہوا نقصان زیادہ ہوا کہ اپنی معاشرت خراب کر دی. پھر اس کے آداب ہیں, اسی طرح آپ جیسے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ ایسے مواقع پر کہ جہاں انسان کسی چیز کے اندر مشغول ہے, مثلا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, کوئی آئے یہاں کھڑا ہو جائے اور زور سے کہے مولانا صاحب السلام علیکم, مولانا صاحب السلام علیکم, تو مجھے وہ گفتگو بند کرنی پڑے گی. اسی طرح کوئی یہاں محفل کے اندر کوئی بات کر رہا ہوں, خواہ دنیاوی بات ہی کیوں نہ ہو, خواہ دنیاوی بات ہی کیوں نہ ہو, اور وہ کوئی بات کر رہا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں زور سے سلام دوں گا تو خلل آ جائے گا, لوگ بھی میری طرف دیکھیں گے اور اس کی بات میں بھی خلل آ جائے گا, اس بارے میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اب زور سے سلام نہیں کرنا. تو ہے تو حکم سلام کا, تو جو نفلی عبادت ہے, جو مستحبات ہیں, یا اسی طرح آپ نفل پڑھتے ہیں کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, یا آپ آئے مسجد کے اندر, آپ پیچھے وہ کونے میں ایسی جگہ میں کھڑے ہو گئے کہ اس پیچھے سے گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے, آگے مسجد خالی ہے, یا تو آپ کے سامنے سے گزرنے والا گزرے گا تو, یا پھر وہ یہ کرے گا کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا, جب انتظار کرے گا تو تکلیف ہوگی, اور سامنے سے گزرے گا تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ اسے ہوگا, گناہگار بنے گا, تو یہ آپ اپنی معاشرت خراب کر رہے ہیں. اسی طرح سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شریعت کا حکم ہے, وہ واجب بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, اور اس کا بدل آپ کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کی معاشرت خراب ہو رہی ہے, تو اپنی معاشرت کو خراب نہیں کرنا, اگرچہ وہ عمل وقتی طور پر بوسہ دینا آپ چھوڑ دیں, راستے میں کھڑے ہونے سے آپ رک جائیں, زبردستی سلام کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, دوسرے کی نیند خراب ہو رہی ہو, یا اسی طرح کا کوئی اور عمل ایسا ہے تو وہ کرنا آپ چھوڑ دیں, اپنی معاشرت کو اگر ترجیح دیں نفلی عبادات پر تو آپ نقصان میں نہیں رہیں گے, فائدے میں رہیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اور اسی طرح اس میں سینکڑوں, میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ تین جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے, ان پر ایک جلد میں معاملات اور عقائد, ایک جلد میں عبادات اور عقائد, باقی تین جلدوں اسی پر ہیں, اور ہم نے اس حصے کو اپنی زندگی سے نکال دیا. ہمارے جسم, اب بات آپ کسی سے بات کرتے ہیں, بات کا انداز بعض اوقات ایسا اختیار, قرآن کی آیت ہے اس بارے میں, میں نے پڑھی ابھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو جب کسی سے بات کرو تو اچھی بات کیا کرو, بات کا انداز اچھا ہونا چاہیے کہ تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے, اور اگر بات ایسی کی کہ دوسرے کے دل پر وہ تیر بن کر لگی, الفاظ ایسے استعمال کیے, رویہ ایسا استعمال کیا, بات تو وہی کرنی تھی, تو آپ نے اپنی معاشرت خراب کر دی, اور معاشرت جب خراب کی تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو قولوا قولا سدیدا, اچھی بات کیا کرو, لہجہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے, لہجہ تمہارا, اسی لیے ایک شاعر کہتا نا, جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جراحات اللسان, کہ تلوار کا زخم جلد بھر جاتا ہے لیکن زبان کے زخم یہ بڑی دیر سے بھرتے ہیں, زبان کے زخم, وہی بات آپ دوسرے انداز میں, اچھے انداز میں بھی کر سکتے ہیں, اور وہی بات آپ تانے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں, اگر تانے کی صورت میں کر دیا اور دوسرے کے دل آزاری ہو گئی تو یہ گناہ کبیرہ کر دی, اور اس بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی. تو اس لیے اپنے عقائد عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرت کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے, معاشرت کو درست کرنا اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے,
اور قرآن کریم میں آیتوں پر آیتیں، رکوعوں پر رکوع. میں نے صرف ایک مسئلے کی آپ کو مثال دی کہ استنزان کسی کے گھر میں کس طرح جانا چاہیے، اس کو استنزان کہتے ہیں، تو اس پر دو رکوعوں میں مسلسل اس کی تفصیل آئی ہے. ہم دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، زور زور سے دستک دی، گھنٹیوں پہ گھنٹیاں بجائی، نے تین دفعہ سلام کیا، یا آج کل یہ ہے کہ سلام کا آواز نہیں آتا تو تین دفعہ آہستہ سے گھنٹی بجا دی، اگر کوئی نہیں نکلا تو بغیر ناراض ہوئے وہاں سے واپس ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دروازے پر بار بار دستک اور گھنٹی پہ ہاتھ ہو. ہو سکتا ہے کہ اور آپ کو یہ پتہ بھی ہو کہ جس کے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اندر موجود ہے، آپ کو پتہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ باہر نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، ہو سکتا ہے وہ کس حالت میں ہو. تو اس کو استنزان کہتے ہیں، اور دو رکوع میں مسلسل اس کا ذکر آیا ہے، دو رکوع. اور سورہ حجرات آپ پوری پڑھیں، سورہ حجرات کے اندر ان معاشرتی احکام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ تم نے اس دنیا میں اکیلے نہیں رہنا، تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ واسطہ جو دوسروں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح زندگی گزار کر تم دنیا اور آخرت اپنی بنا سکتے ہو، سورہ الحجرات جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان احکام پر اور ان مسائل کا ذکر ہوا ہے، بلکہ پوری سورہ حجرات انہی مسائل پر. اور بھی قرآن کریم میں بہت سی رکوع ایسے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے عقائد عبادات تو ہوں لیکن ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت یہ دین سے باہر ہوں، تو پھر ادخلوا فی السلم کافا نہیں ہوا، ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ زیادہ ہیں یہ احکام. آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا وقت ہے، لیکن باقی جو وقت آپ باہر ہیں تو یہ آپ کی معاشرت ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے اخلاقیات ہیں، تو اس پر بھی توجہ دینی ہے اور بہت ضروری ہے. ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ وہ عورت عبادت، بڑی عبادت گزار ہے، یہ حدیث ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اور کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی عبادت بھی اسے جنت تک نہیں جانے دے گی، جو اس کی معاشرت جو اس نے خراب کی ہے وہ اسے جہنم تک پہنچا دے گی. تو اس لیے یہ جو تین شعبے ہیں ان کو بھی اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد حي على
ادا کر لیں اور آگے آگے نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے سنتوں سے فارغ ہو کر ساتھی مل مل کر بیٹھیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، جب تک یہ کلیکشن ہو رہی ہے. یہ جو موضوع ہوتے ہیں، بعض اوقات جمعے کے دن آدمی تفصیلات نہیں بتا سکتا، صرف اجمالاً اشارہ کر سکتا ہے. آج جو موضوع تھا، معاشرت ہماری درست ہونی چاہیے، تو معاشرت تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ یہ یاد رکھنا اس کے حقدار گھر والے ہیں. سب سے زیادہ وقت آپ کا گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، آپ کے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرت باہر والوں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے. ایک نوجوان، سارے محلے والے اس کی گواہی دیں گے، بڑا اخلاقی ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن ماں باپ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بڑا بدتمیز ہے، یہ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. تو یہ اپنی عاقبت آخرت خراب کر رہا ہے. سب سے زیادہ حقدار گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں. سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، معاشرت اچھی ہو، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر باہر والوں کے ساتھ. والدین کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ تو ہماری معاشرت اور اخلاق اچھے نہیں ہوتے، لیکن باہر والوں کے ساتھ جی بڑے اچھے ہوتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حقدار گھر والے بنتے ہیں. اس کا بہت زیادہ ساتھ، کیونکہ سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ معاشرت کسے کہتے ہیں. آپ باہر ہیں، گھر سے آپ کو فون آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کھانا تیار کر لیں اور میں آ رہا ہوں اس وقت. اب آپ گھر والی ہے وہ کھانا تیار کرتی ہے، یا بیٹی ہے وہ کھانا تیار کرتی ہے گھر میں، اور وقت آپ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت میں پہنچ جاؤں گا، اور آپ وقت بتا کر بھول جاتے ہیں، کہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کہیں اور نکل جاتے ہیں، اور وہ بیچاریاں گھر میں کھانا تیار کر کے دسترخوان پر بیٹھی رہتی ہیں انتظار میں. تو اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. اب وہ تیار کہ آئے گا، وعدہ ہوا ہے، اور اس وقت ہم نہیں پہنچتے. تو یہ ہم اپنے، یا اسی طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آپ تیار رہیں، فلاں وقت میں آپ کو لے جائیں گے باہر، یا کہیں کسی کے گھر، یا کوئی وعدہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، کہیں اور، تو وہ بیچاریاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. دونوں طرف سے ایسے ہی، یا گھر والے آپ کو فون کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اس وقت کھانا تیار ہوگا، اور کہیں اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ پہنچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دونوں طرف سے یہ ساری معاشرت ہے، یہ ساری، اور اس کی ابتدا گھر سے کرنی چاہیے. ایک تو وعدے کی بھی خلاف ورزی، اور دوسرا گناہ کبیرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی بھی قسم کی، کسی کو ہماری ذات کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، یہ معاشرت ہے. کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو. ہوا ماں باپ ہیں، بہن بھائی، ماں باپ کا تو سب سے زیادہ حق ہے، ماں باپ کا تو سب سے زیادہ حق ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزیاں کریں گے، اور باہر جا کر دوستوں، یہ قیامت کی علامت. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق. ماں باپ کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کی تو بڑی تفصیلات آئی ہیں، اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، انہیں برا بلا نہ کہو، ان کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرو. مجلس میں بیٹھے ہوں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھو، ان سے پہلے نہ بولو. تو یہ تو تفصیل کے ساتھ قرآن میں آداب بتائے گئے ہیں. سامنے ہوں تو ادب احترام کرو، اور جب سامنے نہ ہوں تو ان کے لیے دعائیں کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا مجھ پر ان نے رحم فرمایا. تو معاشرت اور اخلاقیات کی ابتدا اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، تب جا کر انسان اس حکم پر پورا اترے گا. وگرنہ اگر گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بیٹے بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کریں گی تو باہر جی جہاں کرتے رہیں تو وہ گناہگار ہی ہوتے رہیں گے، ان کی معاشرت پوری نہیں ہے، اور اس بارے میں سخت بات پرس ہوگی، کیونکہ ماں باپ کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ صرف گناہ کبیرہ نہیں، وہاں کہتے ہیں اکبر الکبائر، کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ اگر اپنی معاشرت والدین کے ساتھ اچھی نہیں رکھی. تو یہاں یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، جو خصوصاً نوجوان ہیں اس کا خیال کیا کریں کہ اپنے اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھے رکھیں اور وہاں سے شروع کریں، زندگی بھی خوبصورت گزرے گی اور باہر والے بھی آپ کا ادب احترام کریں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پچھلے ہفتے میں جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1255 پاؤنڈ ہے. اللہ پاک آپ کے اس کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اور حاجی مہدی خان صاحب، ہر جمعے میں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، خصوصی دعا فرمائیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اور ان کے فیملی کی طرف سے 100 پاؤنڈ بھی مسجد کو دیے گئے ہیں. اللہ پاک انہیں صحت اور شفا کاملہ عاجلہ اور جلد اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے. اور اسی طرح ایک اور بھائی نے 20 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور یہ عبد الغفور صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور ایک اور اعلان کرنا ہے کہ کل ہفتے والے دن 12:30 بجے سے شام 6 بجے تک باہر وین کھڑی ہوگی. جو اسلامک اوراق ہیں یا شہید قرآن ہیں یا قاعدے ہیں تو وہ گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھی کل لا سکتے ہیں. وہ جیسے 2.5 پاؤنڈ ہیں یا 2 پاؤنڈ ہیں، ایسے وہ چارج کرتے ہیں کلو کے حساب سے، تو وہ لے جائیں گے. تو کل 12:30 بجے سے لے کر انشاءاللہ 6 بجے تک وہ وین باہر کھڑی ہوگی. جو بھی ساتھی لا کر مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں، مسجد میں پھر جگہ نہیں ہوتی تو وہ پھر ان کو کہیں دفنا دیتے ہیں یا سمندر میں آگے لے جا کر وہ بہا دیتے ہیں تاکہ ان کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو. تو گھر میں جتنے بھی اسلامی اوراق ہیں یا شہید قرآن ہیں تو وہ کل لا سکتے ہیں. جزاک اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد الرسول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفیں درست کر لیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل مل کر کھڑے ہو. آگے صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں، درمیان میں خلا نہ چھوڑیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی. دائیں بائیں جہاں بھی صفوں میں خالی جگہ ہو اسے پہلے مکمل کریں. آخر سے ساتھی بتا دیں اگر ہوگی.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خاص کر جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزى الله عنا محمدا معه وأهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين